الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھان رحمت اللہ علیہ کی بات میرے مرشد اور میرے شیخ حضرت اقدس عارف باللہ مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیطان میں تین عین تھے، یعنی وہ عابد بہت تھا، عبادت بہت کرتا تھا، اور اس شیطان کے اندر شیطان کا جو نام بھی تھا وہ عزازیل تھا، فرشتوں جیسا نام، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا اور پھر فرشتوں کو سکھانے لگا، اس لیے اپنے بڑوں سے یہ سنا کہ وہ معلم الملائکہ بھی تھا، یعنی فرشتوں کو تعلیم دینے والا. تو اور عبادت بہت کرتا تھا، اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ عابد تھا. اور دوسری بات فرمائی کہ دوسرا عین اس کے اندر یہ تھا کہ وہ عالم تھا، علم جانتا تھا اور اب بھی جانتا ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بڈھا کھوسٹ ہے، بڈھا کھوسٹ ہے کہ سارے انبیاء علیہ السلام کی شریعت کو دیکھا ہوا ہے، اس لیے حضرت اس کو فرماتے تھے کہ یہ بڈھا کھوسٹ ہے، کیونکہ ساری شریعتوں کا علم ہے اسے، بابا آدم علیہ السلام سے لے کر سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک، پھر صحابہ، اور صحابہ کے بعد امت کے فقہا، علماء، محدثین، عارفین، سب کو دیکھا ہوا. اس لیے فرمائے کہ عالم کا عین بھی تھا اس کے اندر. اور تیسری چیز جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمائے کہ وہ عارف بھی تھا، یعنی اس کو معرفت بھی حاصل تھی. ایسا عارف کہ حضرت والا فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ تعالی کی بات سے انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدے کو فرمایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فسجد الملائکہ کلہم اجمعون، سب کے سب فرشتوں نے، سب نے سجدہ کیا. اور جب فرشتے، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ جب فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ابلیس، یہ شیطان، یہ اکڑ کے کھڑا ہوا ہے، تو انہوں نے دوسرا سجدہ کیا. پہلا سجدہ تو تعبدی تھا، عبدیت اور بندگی بجانے لانے کے لیے، اور دوسرا سجدہ سجدہ شکر تھا. انہوں نے اس بات پر شکر ادا کیا، فرشتوں نے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حکم پر عمل کی توفیق عطا فرمائی، حکم کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اس پر بھی سجدہ کیا، سجدہ شکر. اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کی یہ ادا اتنی پسند کہ ہم ہر رکعت میں دو سجدے کرتے ہیں، ہر رکعت میں دو سجدے. سبحان اللہ. اس لیے ایک مسئلہ بھی یاد رکھیے گا، کبھی انسان غلطی ہے ایک ہی سجدہ کرے اور کھڑا ہو جائے تو نماز مت توڑیے گا، بلکہ اگلی رکعت میں تین سجدے کر لیجئے گا اور اسی طرح سے اگر کبھی تین کر لیے تو بھی نماز نہ توڑیں، اگلی رکعت میں ایک کر لیں، آخر میں سجدہ صحف کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، فکر نہ کریں، ہر چیز کا حل موجود ہے. نماز نہ توڑیں، اس سے سجدہ کرنے سے آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی، اس لیے نماز کو سنبھال کے رکھیے. ہاں بس اتنا کام کیجئے گا کہ وضو مت توڑیے گا. باقی کوئی فکر نہیں ہے لہذا اس لیے دو سجدے یہ فرض ہے. اب رہی بات کے سجدہ صاحب کیوں کرے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ جو نماز کی ترتیب ہے جس ترتیب سے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس نماز کی ترتیب میں اگر کوئی فرق آ جائے، جو کام کرنے کا تھا وہ نہیں کیا، بعد میں کیا، آگے پیچھے ہو گیا، یہ ترتیب ہے، تو اس ترتیب، چونکہ نماز کی ترتیب واجب ہے اور واجب چھوٹ جائے تو آخر میں سجدہ صاف کرتے ہیں. اس لیے فکر کی کوئی بات نہیں ہے، مسئلہ سیکھیں، مسئلہ معلوم ہوگا، آپ نماز پڑھتے رہیں، کوئی پریشانی نہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کی ادا اتنی پسند کہ ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں دو دو سجدے کرتے ہیں. اور ایک بات میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے اور فرمائی، اور حضرت نے اس کو روایت کیا حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ سے، یہ حضرت ڈاکٹر صاحب کی بات ہے. اور وہ بات یہ ہے کہ جب ہم سے نماز میں کوئی کوتاہی ہوتی ہے، اور کوتاہی سے مراد ہے کوئی واجب چھوٹتا ہے، جیسے ابھی ذکر کیا کہ اگر سجدہ آگے پیچھے ہو جائے گھبراؤ مت، تین کر لیے اگلی رکعت میں ایک کر لو، ایک کر لیا اگلی رکعت میں تین کر لیں، کام برابر، بس آخر میں سجدہ صاف کر لیا، تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا. تو بہرحال حضرت ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات میرے شیخ فرماتے تھے کہ دیکھو شیطان سے غلطی ہوئی، اکڑ کے کھڑا رہا. ہم سے نماز میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو سجدہ صحف کرتے ہیں، یعنی دو 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 قرب ہمیں نصیب ہوتے ہیں. شیطان غلطی کر کے اکڑ کے کھڑا رہا، اور ہم سے غلطی ہوتی ہے تو ہم سجدہ صاف کرتے ہیں. تو شیطان اصل میں نماز میں شیطان لگا ہوتا ہے، جس کا حدیث شریف میں ذکر ہے کہ اس کا کام ہی ہے کہ آپ کو نماز بھلائے، نماز میں غلطیاں کرائے، یہ شیطان کا کام ہے، اس کے بعد ٹھیکا ہے نا، اس نے ٹھیکا مانگا تھا، انذرنی الی یوم یبعثون، یہ اس نے ٹھیکا لیا ہوا ہے، اللہ نے بھی دیا دی انکا من المنذرین، قیامت تک کی مہلت مانگی، لاغوینہم اجمعین، اللہ نے اس کو بھی ٹھیکا دے دیا، چل بھائی تو انکا من المنذرین، جا تجھے ٹھیکا دیا. اب وہ ظاہر بات ہے جب اس کو ٹھیکہ ملا ہے تو اس کا کام یہی ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنا. لیکن شیطان بعض مرتبہ نیکی کی صورت میں بھی گمراہ کرتا ہے، اور نیکی کے رستے سے بھی گمراہ کرتا ہے، اور بعض مرتبہ بڑی نیکی سے ہٹا کر چھوٹی نیکی پہ لگاتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ پہلے، کیونکہ جیسے کوئی بڑے عمل میں مصروف ہے تو وہ ایسا نہیں کرے گا. مثلا ایک دو مثال پیش کرتا ہوں. ایک مثال تو ہے ایک آدمی کسی شیخ کے پاس ہے، وہ اللہ والے سے دین سیکھ رہا ہے، اب وہ نمازیں بھی پڑھے گا، تہجد بھی پڑھے گا، ذکر بھی کرے گا، تلاوت بھی کرے گا، تو شیطان اس صوفی کو کبھی یہ نہیں کہے گا کہ آؤ ڈیٹ پر چلے، وہ کبھی نہیں بولے گا، اس کو فلم میں نہیں دکھائے گا، بلکہ کہے گا یہ جو تمہارا شیخ ہے نا یار، یہ کوئی اس کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہے، برانڈیڈ نہیں ہے، یہ لوکل میڈ ہے، ہاں اللہ والا ہے اس سے انکار نہیں ہے، لیکن وہ جو بات تھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی، وہ جو بات تھی جناب حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی، جنید بغدادی، دیکھو وہ لوگ، وہ اللہ والے وہ تھے جو سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھاتے تھے نمک میں ڈال کر، اور تم ذرا اپنے شیخ کو تو دیکھو، یہ لوگ تو دیسی مرغیاں کھاتے ہیں، بٹیرے کھاتے ہیں، اور وہ لوگ ہوتے تھے جو گدھے پہ سواری کرتے تھے تو گاڑیوں میں گھومتے ہیں بھائی، ان کے کپڑوں میں پیوند لگا ہوتا تھا، ان کو دیکھو، تو شیطان کیا کام کرتا ہے، بدگمانی ڈالتا ہے، اس طرح سے دور کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے جب یہ دور ہو گیا، باقی اس کو معلوم ہے کہ اس کو میں ٹی وی بھی دکھا دوں گا، اس کو میں بدنظری بھی کرا دوں گا، اس کو میں فلمیں بھی دکھا دوں گا، لیکن جب تک یہ اس مرکز سے جڑا ہوا ہے نا، یہ پھر توبہ کر کے پھر آ جائے گا، لہذا وہ مرکز سے ہٹا کر کہتا ہے بڑی بڑی عبادتیں کرو، اندر خالی رہتا ہے، یہ کام کرتا ہے۔ دوسری بات، اس پر واقعہ سنیے، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ سناتے تھے کہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کاتب وحی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی تھے، ہماری ماں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بہن تھی، اس لیے برادر نسبتی، اور کاتب وحی وحی لکھتے تھے، اور یہ اس زمانے میں ہر کوئی نہیں کرتا تھا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ سو رہے تھے، صبح تہجد کا وقت تھا، تو کوئی ان کے گھر میں آیا اور ان کو اٹھانے لگا، آنکھ کھلی بیدار ہوئی تو آنے والے شخص نے کہا عجیب ہے، آپ صحابی رسول ہو کر آپ سو رہے، تہجد کا وقت ہے، تہجد نہیں پڑھتے؟ بہت حیران ہوئے کہ میرے گھر میں کون آیا اور مجھے، خیر اٹھ کر بیدار ہوں، اس سے پوچھا بھائی تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو، نیکی کے کام میں یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ کون ہے۔ ہاں بھائی، انہوں نے کہا، ہاں فرمایا، ہاں بھائی بات تو ٹھیک ہے، اچھا یہ بتاؤ، پھر خیال آیا پورے تہجد کے لیے کیوں اٹھائے؟ کہ اچھا آپ نیک کام بھی کریں، اس پر بھی آپ کہیں کہ کیوں اٹھایا؟ تو اس نے اصرار کیا اٹھانے پر، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا بتا تو صحیح، یہ بیچ میں کیوں گاڑی کھڑی کی ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ دیکھا بھائی، آپ کو نیک کام سے کیا مطلب، ایک تو آپ کو اتنی عبادت میں وہ کہا جا رہا ہے، کہا نہیں سر سر بتاؤ معاملہ کیا ہے، تم ہو کون؟ تب آخر اس نے کہا کہ میں اصل میں ابلیس ہوں، شیطان ہوں۔ کہا تم شیطان ہو کر مجھے تہجد کے لیے اٹھا رہے ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا مجھے عبادت کا ذوق نہیں ہے؟ آپ کو معلوم نہیں میں معلم الملائکہ تھا، کتنی عبادت کی ہے، چپے چپے پر، روئے زمین پر، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں میں نے عبادت نہ کی ہو. اس لیے میں نے سوچا آپ صحابی ہو کر سو رہے ہیں. تو شیطان نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ نہیں بات کیا بتا، تو مجھے تحجد میں چکر کیا ہے؟ اس نے کہا چکر کیا ہے بھائی، آپ کو ایک نیک کام کے لیے اٹھا رہا ہوں. حضرت معاویہ نے پھر فرمایا، اس نے کہا اچھا چلے میں بات بتا دوں، اصل میں بات یہ ہے کہ کل آپ کی تحجد قضا ہو گئی تھی. اس تحجد کے قضا ہونے پر جو آپ نے آنسو بہائے، دکھ کا اظہار کیا، آپ کے دل میں تکلیف ہوئی، اس تکلیف سے جو آپ کو اللہ تعالی کا قرب ملا، ایسا قرب تو تحجد پڑھنے سے نہیں ملتا تھا. تو میں نے کہا آپ زیادہ اونچے نہ جائیں، ذرا تھوڑا نیچے ہی رہیں. اس سے اندازہ کریں کہ حضرت یہ بات سمجھاتے تھے کہ شیطان کا ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بڑی نیکی سے ہٹا کر چھوٹی نیکی پہ لگا دے گا، یہ کام ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو شیخ کے پاس جا کے کیا کرنا ہے، آپ یہاں تلاوت قرآن کیجئے، قرآن پاک کی تلاوت کا وقت ہے آپ کا، آپ شیخ کے پاس کیوں جائیں، ابھی نہ جائیں. تو اب یہ طریقہ کار ہے نا، اس طریقہ کار اس زمانے میں نام ہے روشن خیالی، کہ روشن خیالی کے نام سے وہ دین سے دور کرتا ہے، یہ طریقہ کار ہے. جیسے مثلا مسلمان نماز ہے نا صاحب، یہ تو بہت ہی پرفیکٹ ایکسرسائز ہے، بہترین ورزش ہے نماز. اب یہ بھی ایک طریقہ کار ہے، نماز بہترین ورزش ہے کہ آپ کھڑے ہوئے ہاتھ اٹھائے، کھڑے ہوئے پھر رکوع میں جھکے، پھر سیدھا کھڑے ہوئے، پھر سجدے میں گئے، بہترین ایکسرسائز ہے یہ. نماز ایکسرسائز ہے؟ یہ ایکسرسائز نہیں ہے، یہ جسمانی ایکسرسائز نہیں ہے، یہ روح کی ایکسرسائز ہے، روح کی تربیت ہے، روح کی غذا ہے اس کے اندر. یہ جو اس قسم کی سائنٹیفک باتیں ہوتی ہیں نا، بے شک اس میں اللہ تعالی نے ایک عجیب رکھا، سائنس کی سمجھ میں آنے لگا کہ دیکھو اللہ تعالی نے اپنے اس عمل میں کیسی روحانی ترقی کے ساتھ ساتھ بدن کی بھی سلامتی رکھی. بے شک اس سے معرفت تو حاصل کریں، لیکن یہ روحانی ایکسرسائز، یہ جسمانی ایکسرسائز نہیں ہے میرے دوست. جب تک اگر یہی چیز ہوتی، اگر اسی کو صرف ایکسرسائز بولتے، تو آپ بغیر وضو کے، بغیر نماز کے یہ کام کر لیجیے، کچھ ملے گا؟ بغیر وضو کے، بغیر نماز کے یہ کام کر لیں، ٹھیک ہے اٹھنا بیٹھنا ہی ہے نا جناب، تو ٹھیک ہے اٹھنا بیٹھنا کر لیجیے، کچھ ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. اس لیے اس نماز سے، اسے میرے شیخ حضرت مولانا شاہ کی محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، ایک بزرگ کی بات فرماتے کہ جس وقت میں نماز پڑھتا ہوں نا، اللہ اکبر کہہ کے جب میں ہاتھ کو نیچے کرتا ہوں سنت کے مطابق باندھنے کے لیے، تو میری روح اٹھ کر عرش اعظم پر اللہ کے سامنے چلی جاتی ہے. اور کہا کہ اب حال یہ ہوتا ہے کہ روح اللہ کے سامنے ہے، کھڑے ہوئے ہیں، رکوع کر کر اب جھکے ہیں اور سجدے میں پڑے ہیں، اس کا ایک مزہ ہوتا ہے. تو یاد رکھیے کہ اگر یہ صرف ایکسرسائز ہی ہوتی تو بغیر نماز کے بھی ایکسرسائز کر لیں، لیکن کوئی قرب، کوئی معرفت نہیں ملے گی. سبحان اللہ. اس لیے شیطان کا یہ طریقہ کار ہے کہ بڑی نیکی سے ہٹا کر چھوٹی نیکی پر لائے گا، یہ طریقہ کار ہے. اس لیے اس سے بڑا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور ہوشیاری ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالی سے عافیت مانگے اور ساتھ میں اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھے. جب انسان ہے تو پھر شیطان باہر کھڑا ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب تو یہ چلا گیا وہاں پہ، اب تو ہماری ساری ترکیبیں ختم. لہذا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کی جب انتقال کا وقت آیا، شیطان پہنچ گیا، کیونکہ منطقی آدمی تھے، عقلی دلائل بہت خوب دیتے تھے، ان کی تفسیر دیکھیں ایسے جیٹ طیارے کی طرح سر سے گزر جاتی ہے، کیونکہ جناب کوئی آسان دماغ سوزی کرنی پڑتی ہے تب کہیں جا کے حضرت کی بات سمجھ میں آتی ہے، ایسی تفسیر ہے. تو بہرحال منطقی آدمی تھے، اللہ نے ایک علم کا ایک مقام عطا کیا تھا امام فخر الدین رازی کو جن کی تفسیر الکبیر ہے. انتقال کا وقت آیا، شیطان پہنچ گیا اور اللہ تعالی کی ذات پر شبہ ڈالا کہ اللہ کہاں ہے، دلیل دی، پھر اس دلیل کو رد کر کے دوسری دلیل دی. پھر شیطان بھی تو وہ عرض کیا نا کہ عالم علم تو رکھتا ہے، وہ اس لیے صرف علم رکھنا یہ مقبولیت کی علامت نہیں ہے، صرف علم کا ہونا یہ مقبولیت صرف نہیں ہے. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ سنا ہے نا کہ یہود و نصارہ یہ بھی علم رکھتے ہیں، یہ بھی کوئی موقع آتا ہے ہمارے قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کو نقل کر دیتے. تو لہذا صرف علم ہونا یہ کوئی مقبولیت کی دلیل نہیں ہے میرے دوست. علم کے ساتھ وہ عمل ہو اور جس کے اندر اخلاص ہو اور صحیح رستے پر اس علم کو استعمال کیا جائے تب اس کی لذت اور مزہ ہے. بہرحال امام صاحب کو ایک دلیل دی، وہ امام صاحب نے دلیل دی، وہ شیطان نے رد کی، دوسری دلیل کی وہ رد کی. ارے میاں ہوشیار ہو جا، ہوشیار. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 100 دلائل امام صاحب نے دیے، سب کے سب رد کر دیے، وہ اس پر اور اشکال پیش کرتا. سلطان نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ ان کے شیخ تھے، مرشد تھے، اللہ تعالی نے بات دل میں ڈالی کہ دیکھو تمہارا یہ بندہ، تمہارا یہ مرید، ہمارا یہ بندہ، تمہارا یہ مرید اس وقت مشکل میں ہے. تو اس وقت وہ وضو کے لیے جا رہے تھے، وضو کا لوٹا ہاتھ میں تھا، لوٹا زمین پر رکھ کر وہیں سے آواز لگائی کہ فخر الدین تو یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اللہ تعالی کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. اللہ تعالی نے وہ آواز پہنچائی، بس فرمایا میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. سبحان اللہ. تو شیطان، تو میرے شیخ فرماتے کہ دیکھو ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات کہ شیطان نے غلطی کی، سجدہ نہیں کیا. ہم سے نماز میں غلطی ہوئی، ہم ایک نہیں دو دو سجدے کرتے ہیں، اور وہ غلطی کیا ہے؟ نماز کا واجب چھوڑ جائے. نماز کا اگر واجب چھوڑ جائے، اس لیے واجبات نماز سیکھنا ضروری ہے، نماز کی سنت اگر چھوٹ جائے اس پر سجدہ صاحب نہیں ہے. نماز کے فرائض اگر چھوٹ جائیں تو نماز ہی نہیں ہوگی، اس پہ پھر سجدہ صاحب کیا، کتنے سجدے کر لیں نماز ہی نہیں ہوگی. اس لیے اس چیز کا سیکھنا ضروری ہے کہ کیا چیز نماز میں فرض ہے، کیا چیز نماز کے اندر واجب ہے، یہ سیکھنا ضروری ہے. جیسے سورہ فاتحہ پڑھنا، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت کا ملانا، یہ واجب ہے. اگر کسی آدمی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، ویسے صرف سورت پڑھ لی، آخر میں سجدہ صاف کر لیا، اس کی نماز بالکل درست ہے. سورہ فاتحہ پڑھی اس کے بعد سورت ملانی تھی، سورت نہیں ملائی، سورت نہ ملانے کی وجہ سے اب سورت چھوٹ گئی، آخر میں سجدہ صاف کیا، اس کی نماز بالکل ٹھیک ہے. فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، یعنی خالی ہوگی، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت خالی ہوتی ہے. اس کو ہمارے دوستوں کی اصطلاح میں پٹھان حضرات کی اصطلاح میں کہتے ہیں خالی، یعنی بغیر صورت کے یہ خالی ہے. لہذا جب اس مسجد میں نیا نیا آیا تو ایک صاحب نے آ کر مجھ سے پوچھا کہ بھائی فرض کی تیسری رکعت جو ہے وہ بھری ہوتی ہے خالی ہوتی ہے؟ اب میرے لیے چونکہ نیا معاملہ تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ بھری خالی کیا؟ کہتے ہیں مولوی صاحب جیسے پہلی رکعت میں سورت ملاتا ہے یہ بھری ہے نا، دوسری رکعت میں سورت ملاتا ہے بھری ہے نا. تب پہلے میں نے اس کی بات کو سمجھا نا، کیونکہ دیکھو نا عرف کی چیزیں ہے تو عرف کی چیزیں سیکھنا یہ ایک دین کے خادم کے لیے بڑی ضروری ہے. تب مجھے سمجھ میں آیا. تو پھر اس کو میں نے کہا کہ ہاں بھائی وہ خالی ہوتی ہے تو عرف ہے، بہرحال ہر جگہ کے عرف کو سیکھنا ضروری ہے. تو اگر فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت کے ساتھ اس کو خالی کے بجائے بھر دیا، صحیح ہے نا جناب، بھری بھی ہو گئی، یعنی سورت کی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملا دی، اب اس کو سجدہ صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے. اگر چاہیے بھرا بھی تھی، خالی رکھنی چاہیے تھی بھر بھی تھی پھر بھی ضرورت نہیں. تو یہ مسائل ہے، سیکھنا ضروری ہے میرے دوستوں، علماء سے سیکھے، پوچھے، سمجھے. ایک بات سمجھ میں نہ آئے دوبارہ پوچھ لے، دوبارہ نہیں تیسری مرتبہ پوچھے، لیکن اتنا پوچھے کہ علم میں پختگی پیدا ہو جائے. البتہ وسوسہ نہ کرے کہ پتہ چلا وسوسہ یہ آ گیا، شروع ہو گیا بار 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 بار. تو بہرحال اگر نماز میں غلطی ہوئی تو دو سجدے کرتا ہے جو سجدہ صاحب ہے، سبحان اللہ. تو ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کہ شیطان نے غلطی کی، سجدہ نہیں کیا، ہم سے غلطی ہوئی، دو دو سجدے کیے. فرمایا اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ سے دور ہو گیا. ہم سے نماز میں غلطی ہوئی، دو سجدے اللہ تعالی نے کروا کے مزید دو قرب عطا فرما دیے اور بندہ اللہ کے قریب ہوا. غلطی کر کے جو اللہ سے دور ہوا تھا، سجدہ کر کے وہ اللہ تعالی کے قریب ہو گیا. سبحان اللہ، کیسی پیاری باتیں. دیکھو اس کو کہتے ہیں معرفت کی باتیں. حضرت ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ نے جو فرمائی، جو میں نے اپنے شیخ سے سنی، تو شیطان ایسا عالم اور عابد اور عارف ایسا کہ اللہ عرض کر رہا تھا، وہی واقعہ شیطان کا واقعہ مشہور کہ اکڑ کے کھڑا رہا، اسی پر یہ چند باتیں تھی. قیامت تک کی گمراہی کا ٹھیکہ لے لیا اس نے. عین اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ سے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو رہے ہیں، اس حالت میں بھی کہہ رہا ہے، مہلت مانگ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، رب انذرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دیجئے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملا علی قاری رحمت اللہ لکھا ایک بزرگ کی بات کو، اگر اس وقت شیطان انذرنی کے بجائے انذر الیہ کہہ دیتا، یعنی مہلت مانگنے کے بجائے یہ کہتا ایک نظر کرم مجھ پر بھی ڈال دیجئے، ایک نظر کرم مجھ پر بھی ڈال دیجئے، تو فرمایا اس کا بھی کام بن جاتا. لیکن شقی ازلی شقی ابدی، اللہ ہم سب سے حفاظت فرمائے، ہم سب کی شقاوت سے، بدبختی سے ہم سب کو بچائے. ایک بات اور فرمائی میرے شیخ نے، بعض لوگ ہیں، ہم سب کا معمول ہے ہم مسلمان کا کہ کوئی بزرگ ہوتا ہے، کوئی عالم ہے، کوئی اللہ والا ہے، کوئی دیندار ہے، ہم اس سے کہتے ہیں آپ میرے لیے دعا کریں، دعا کی درخواست کرتے ہیں، اور یہ سنت عمل ہے، اچھی بات ہے، یہ درخواست کرنی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ایک چیز کا اضافہ کیجئے، وہ یہ کہ دعا کی درخواست کرنے کے ساتھ ساتھ دعا مانگنے کا معمول بھی بنائیے، خود بھی دعا کیجیے. اب جب یہ بات آتی ہے تو کہتے کہ ارے صاحب میں کہاں گنہگار آدمی ہوں، میں کہاں گنہگار آدمی، میری دعا کہاں قبول ہوگی۔ اس پر میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ٹھیک ہے تم گنہگار ہو، ارے میاں جان چھوڑ دو اس داڑھی کی، بس ہر وقت داڑھی کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے، اب تو شادی بھی ہو گئی ہے تیری۔ آئندہ ہاتھ مت لگانا۔ تو فرمایا کہ اب ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ صاحب میں کہاں گنہگار، اللہ میری دعا کہاں سنے گا، یہ جملہ کہتے ہیں نا ہم لوگ کہ اللہ میری دعا کہاں سنے گا، میں تو اتنا گنہگار۔ تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، دیکھو سمجھاتے تھے، فرماتے دیکھو تم کتنے ہی گنہگار ہو، اللہ لیکن اللہ کا شکر ہے دولت ایمان تو ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمے کی برکت سے ایمان کی دولت دی، مسلمان رکھا، یہ اللہ کا شکر ہو رہے احسان ہے۔ لہذا فرمایا تم کتنے ہی گناہگار صحیح، لیکن شیطان جیسے گناہگار تو نہیں ہو۔ ارے میاں تم ایسے بیٹھے ہو، پنکھے چلاؤ نا، دیکھو یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں نا ان کو بول دو باتیں مت کرو مسجد میں، یہ مسجد جو ہے وہ ایسی جگہ ہے یہاں تو ایک آدمی بولتا ہے، دین کی بات سنا رہے ہیں، یہ کوئی پارلیمنٹ تھوڑی ہے کہ ایک منسٹر تقریر کر رہا ہے سارے شور مچا رہے ہیں۔ اس سے مضمون میں خلل آتا ہے، دیکھو ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کرنے سے مضمون میں خلل آتا ہے، انسان بعض مرتبہ مضمون بھول جاتا ہے، اس لیے کہا کہ ہوشیاری سے بیٹھنا چاہیے کہ اس سے مضامین کی آمد ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ تم کتنے گنہگار صحیح، لیکن الحمدللہ مسلمان ہو۔ دادا پھر ایک بات سمجھ، فرمایا دیکھو تم شیطان سے گئے گزرے تو نہیں ہو نا، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ایمان کی دولت ہے ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم فرمایا ہم پر۔ لہذا فرمایا جب اللہ تعالیٰ شیطان کی دعا کو قبول فرما سکتے ہیں، شیطان کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، دعا مانگی نا کہ ربی انزلنی لا یومی یبعثون، دعا مانگی قبول ہوئی، اس کی قبولیت میں کسی کو شک ہے؟ یہ تو ہمارے عقیدہ ہے، ہمارے سامنے چیز ہے کہ شیطان نے دعا مانگی، شیطان کی دعا قبول ہوئی۔ تو جب شیطان کی دعا قبول ہو سکتی ہے تو بندہ رحمان کی قبول نہیں ہو سکتی؟ ٹھیک ہے ہم گناہگار ہیں، لیکن ہمارے پاس پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں۔ حضرت فرماتے تھے یہ شعر کسی کا شعر ہے، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگے در بھی ہے۔ دیکھو موقع موجود ہے، اس لیے ہمارے شیخ کے ایک پیر بھائی آتے تھے، ان کا شعر ہے، حضرت کو بہت پسند تھا، اس شعر کا نام حضرت نے رکھا تھا پرندے والا شعر۔ وہ شعر کتنا خوبصورت ہے، سبحان اللہ، حضرت بار بار سنتے تھے، فرماتے پھر سناؤ پھر سناؤ، کہ میں اپنے گناہوں پہ، میں اپنے سارے گناہوں پہ یوں شرمندہ ہوں، میں اپنے سارے گناہوں پہ یوں شرمندہ ہوں، اڑنے نہ پائے فضا میں میں وہ پرندہ ہوں، اڑنے نہ پائے فضا میں میں وہ پرندہ ہوں، الہی طاقت پرواز کر آتا مجھ کو، الہی طاقت پرواز کر آتا مجھ کو، ابھی حیات ہے باقی ابھی میں زندہ ہوں۔ سبحان اللہ. حضرت کو یہ شعر اتنا پسند تھا, جب وہ اشعار پڑھے آخر میں یہی ہوتا ہے حضرت فرماتے ہیں پرندے والا پڑھو. دیکھے نا اس کی شعر کے اندر گناہگاروں کے لیے کتنی امیدیں ہیں کہ ہمیں شیطان اور نفس نے ہمارے پروں کو کاٹ دیا, ہمیں روحانی طور پر کمزور کر دیا, لیکن اے اللہ ہم آپ ہی سے فریاد کرتے ہیں کہ طاقت پرواز ہمیں عطا فرما دیجیے, اڑنے کی طاقت دیجیے, ابھی تو موجود ہے, یعنی توفیق توبہ دیجیے ہمیں, ہم اپنے گناہوں پر استغفار کریں, آپ سے معافی مانگے اور عزم کر کے آپ کی محبت کے رستے میں آگے بڑھے. اس لیے کسی عمر میں کسی جگہ پر کسی موقع پر میرے پیارے دوستو ہمارے لیے مایوسی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالی کی برکت ہے کہ پوری کائنات کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا, تم ہر جگہ نماز پڑھو, جہاں جاؤ نماز پڑھو. اس لیے ایک صحابی کے گھر آپ تشریف لے گئے, وہاں آپ نے دعوت تناول فرمائی, اس کے بعد آپ نے وہاں نماز بھی پڑھی ان کے گھر میں, اب وہ چاہے نفل نماز تھی یا کوئی اور. بہرحال احادیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ کچھ تناول فرمایا دعوت, اس کے بعد آپ نے وہاں نماز بھی پڑھی. آپ دیکھیے ہم لوگ کہیں جاتے ہیں نماز کا وقت ہو جاتا ہے, کتنے ایسی جگہ سفر ہوتا ہے جہاں پر مسجد کیا مصلی بھی نہیں ہوتا, لیکن ساتھ میں چادر موجود ہے اور جناب اپنا قبلے کے ڈائریکشن معلوم کی, دیکھا حساب کتاب لگایا, چادر بچھائی, اللہ اکبر سبحان اللہ. عربوں کی تو ایک بڑی عجیب عادت ہے, وہ جیسے ہی وقت داخل ہوتا ہے گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں, وقت داخل ہوا گاڑی سائڈ پہ لگائی, چادر موجود ہے, چٹائی بچھائی, اللہ اکبر شروع ہو گئے. سفر میں جا پہ بھی جا رہے ہیں, دیکھا جناب موقع آیا وہی نماز, چل نماز شروع کر دی سبحان اللہ. یہ ہمارے لیے کسی جگہ کو خاص نہیں رکھا کہ تم نے یہاں نماز پڑھنی ہے یہاں پڑھنی ہے. البتہ فرد نماز تم مسجد میں جماعت سے آ کر پڑھو, مسجد کی جماعت کی نماز مراد ہے, کہ جو مسجد میں جماعت کی نماز کا وقت ہے تم وہاں کر پڑھو, فرض نماز وہاں پڑھو, اس میں تمہیں اجر 27 گنا اجر زیادہ ملے گا. البتہ ایک صاحب کو یہ اجر ان کے گھر میں بھی ملتا تھا, ایک صاحب کو یہ اجر ان کے گھر میں بھی ملتا تھا 27 گنا نماز کا. وہ کیسے کہ ان صاحب کے گھر میں ایک مہمان آیا نا, تو اس نے کہا مجھے نماز پڑھنی ہے, انہوں نے کہا اچھا وہ نماز پڑھنے, کہا نہیں 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 یہاں نہیں ادھر آ جائے, کہا یہ پنکھا چل رہا ہے نا یہ اس کے نیچے پڑھوں گا, کہا نہیں نہیں میں اس پنکھے کے نیچے نماز پڑھیں تو آپ کو 27 گنا ثواب زیادہ ملے گا. کہا اس پنکھے کے نیچے وہ کیا راز ہے, کہا اصل میں بات ہی یہ پنکھا میں مسجد سے اتار کے لایا ہوں, اس لیے آپ کو اس کے نیچے نماز پڑھنے سے 27 گنا ثواب زیادہ ملے گا. تو یہ ایک ثواب ہے 27 گنا, یہ جماعت کی نماز کے ساتھ ہے میرے دوستوں. دیکھو یار وہ ٹیشو پیپر دینا, لا الہ الا انت سبحان. البتہ عورتوں کے لیے ان کے گھر میں ہی ہے, ان کو یہ اجر وہیں ملے گا, اور مردوں کو یہ ثواب مسجد میں ملے گا. اس لیے مسجد کی جو جماعت کی نماز ہے مسجد کی وہ نہ چھوڑے. البتہ اگر کسی عذر کی وجہ سے مسجد کی جماعت کی نماز چھوڑ جائے تو اپنے گھر میں ہی جماعت کر لیں. اس لیے فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ چلو کسی عذر سے مسجد کی جماعت کی نماز تو معاف ہے, لیکن لا عذر بھی جماعت ہے, لیکن جماعت کی نماز سے کوئی عذر نہیں ہے. یار یہ پنکھا بند کر دو, وہ ٹھنڈک معلوم ہو رہی ہے. لیکن جماعت کی نماز میں کوئی عذر نہیں ہے. کیا مطلب کہ جیسا بھی ہو جماعت سے نماز پڑھے اپنے گھر میں. اگر گھر میں کوئی مرد نہ ہو تو عورت کو بھی کھڑا کر لے. عورت کے لیے کیا طریقہ ہے کہ عورت تو کیسے کھڑا کرے؟ جیسے بیوی ہے اپنی بیوی کو جماعت کے لیے کھڑا کر دے, لیکن جب مرد نماز پڑھتے ہیں تو اگر دو مرد ہوتے ہیں تو برابر کھڑا ہوتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ بہتر ہے, فتویٰ اس بات پر ہے کہ امام سے تھوڑا سا پیچھے کھڑا ہو. اگرچہ کوئی بالکل برابر کھڑا ہو جائے تو بالکل درست ہے, یاد رکھیے گا. لیکن احتیاط کی وجہ سے فقہا نے فرمایا کہ تھوڑا سا پیچھے کھڑے ہو جا, اس لیے کہ غلطی سے تم امام سے اگر آگے بڑھ گئے پھر تمہاری نماز نہیں ہوگی. یہ مرد کیا, جب دو مرد نماز پڑھے تو بالکل برابر کھڑے ہو جائے. البتہ اگر عورت نماز پڑھے تو اس کو برابر نہیں کھڑا کرنا. بیوی کو اگر ہے, بیوی ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, ماں ہے, آپ اس کو کھڑا کریں, لیکن وہ پیچھے کھڑی ہوگی برابر میں نہیں. تو گھر میں بھی ہو آپ جماعت سے نماز پڑھیں. سبحان اللہ, یہ کتنا بڑا لہذا جماعت کی نماز کو نہ چھوڑے, اتنا اس کا اہتمام بتایا گیا اور سکھایا اور سمجھایا گیا. تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے پاس تین آئین تھے, اس کا ذکر ہو گیا. فرمایا اگر ایک آئین اور ہوتا تو یہ نہ دیکھتا کہ مجھے حکم کیا دیا جا رہا ہے. اصل میں اس نے اپنی عقل لڑائی کہ مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ میں خلقتنی من نار, مجھے آگ سے پیدا کیا, یعنی مجھے آگ سے پیدا کیا, آگ کا کرہ اوپر ہے یعنی آگ اوپر کو جاتی ہے. خلقتہ من طین, اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا جو جس پر سپاؤر کرتے ہیں, مٹی نیچے جاتی ہے. لیکن ایک بات ہے, میرے شیخ رحمت اللہ علیہ سے ایک محدث نے بنگلہ دیش میں سوال کیا, وہاں کے بڑے محدث حدیث شریف پڑھانے والے, انہوں نے سوال کیا کہ حضرت یہ جو مسئلہ ہے کہ اگر تم پانی نہ پاؤ تو فتیممو سعیدا طیبا, کہ تم تیمم کرو پاکی پاک مٹی کے ساتھ تم تیمم کرو. تو حضرت سے انہوں نے سوال کیا کہ پانی کا خلیفہ, پانی کا نائب مٹی کو کیوں بنایا جبکہ دنیا میں اس سے بہتر اچھی اور قیمتی چیزیں موجود تھی. سوال سمجھ میں آیا نا, کیونکہ سوال سمجھ میں آئے گا تو جواب کا مزہ آئے گا. تو پوچھا کہ پانی کا خلیفہ مٹی کو کیوں بنایا جبکہ دنیا میں اس سے قیمتی چیزیں موجود تھی. تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دو وجہ سے. فرمایا ایک تو وجہ یہ ہے کہ پانی کے سب سے زیادہ جو قریب چیز ہوتی ہے وہ مٹی ہوتی ہے, قربت ہے. پانی کے سب سے زیادہ قربت کس کو ہے؟ مٹی کو. لہذا جہاں پانی ہوگا وہاں مٹی لازم ہوگی. اور دنیا کی جو دوسری چیزیں لازم نہیں ہے کہ جہاں پانی ہو وہ بھی ہو, یہ لازم نہیں ہے. لیکن یہ تو لازم ہے جہاں پانی ہوگا وہاں مٹی ضرور ہوگی, اس لیے قربت ضروری ہے. اور دوسری بات فرمائی سبحان اللہ, فرمایا دوسری وجہ یہ ہے مٹی کے اندر تواضع ہے, عاجزی ہے. جو آدمی چاہ رہا ہے مٹی کو روند رہا ہے, اپنے پاؤں سے پیشاب کرو کچھ نہیں کہتی, پاؤں سے چلو کچھ نہیں بولتی. یہ تواضع وہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ کے لیے. یہ شرط لگائی تواضع للہ یا لام شرط کے لیے, کہ شرط یہ ہے کہ وہ تواضع اللہ کے لیے ہو. تو وہ تواضع جو اللہ کے لیے ہو, اللہ تعالیٰ نے اس مٹنے پر بلندی کا وعدہ فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو بلندی نصیب فرمائیں گے. مطلب کیا ہوا, تواضع کسی مقصد کے لیے نہ ہو. جیسے شیطان نے عبادت کی تھی, اس کا مقصد یہ تھا کہ مجھے خلافت ملے, کیونکہ اس کو خبر لگ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک خلیفہ زمین پر ایک خلیفہ بھیجنے والے ہیں. انی جاعل فی الارض خلیفہ, اللہ تعالیٰ ایک زمین پر خلیفہ بھیجنے والے ہیں. تو علماء فرماتے ہیں, بزرگوں نے فرمایا کہ شیطان نے جو عبادت کی وہ عبادت بھی اسی لیے تھی کہ تاکہ خلیفہ کے لیے میں سلیکٹ ہو جاؤں. آپ دیکھتے نہیں ہیں الیکشن کے زمانے میں, الیکشن سے پہلے یہ جتنے سیاستدان ہیں سب متواضع ہو جاتے ہیں, دیکھا نا, الیکشن سے پہلے پہلے ان سب کی تواضع کا کیا حال ہے کہ صاحب لیڈر صاحب غریبوں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں, غریبوں کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئے, غریبوں سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں, ان کے مسائل سن رہے ہیں, تو یہ تواضع ہے. لیکن یہ تواضع للہ نہیں ہے, للکرسی ہے, لعہدہ ہے, لپارلیمنٹ ہے. تو اب یہ دیکھیے, اسی طریقے سے جس آدمی کی شادی ہونی ہوتی ہے نا, جب اس کا رشتہ بھی جاتا ہے دیکھتے نہیں کیسا, ویسے من کی بیٹھے ہوتے ہیں, ایسا لگتا ہے دنیا میں اس سے زیادہ شریف کوئی آدمی نہیں ہے جس کا رشتے کے لیے کہی جائے. اس لیے وہ, لیکن جب شادی ہو جاتی ہے, جب شادی ہو جاتی ہے پھر دیکھتے نہیں اس کو, پھر پر نکالتا ہے, ایسے پر نکالتا ہے کہ بندر والا بھی بتاتا ہے, اوے بچہ جمورا سسرال کیسے جائے گا. اب آپ بتائیے, اب وہ جو بندر والا تماشا دکھاتا ہے سسرال کا تماشا, کیسا چشمہ لگا کے ایسے ہاتھ پیچھے کر کے شان سے وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے, پیچھے دب ہل رہی ہوتی ہے. تو آپ نے دیکھا شادی سے پہلے تواضع ہوتی ہے اور شادی کے بعد کیسی اکڑ ہوتی ہے, فرق سمجھ میں آیا نا. تو اس لیے بتایا کہ تواضع جو ہے وہ للہیت ہو, اس میں اللہ کے لیے ہو وہ تواضع, کسی عہدے کی وجہ سے. یا تواضع, ہماری تواضع کا مقصد کیا ہے یار, ہم تواضع کریں گے فلاں کہے گا کہ حضرت تو ماشاءاللہ کیا کہنا, کتنے تب متواضع آدمی ہیں, کتنے مٹے ہوئے آدمی ہیں. اور پھر یہ بھی مزاج ہے کہ اپنے منہ سے پھر جو تواضع والا آدمی ہے نا, جو تواضع جھوٹی ہوتی ہے, وہ تواضع آدمی والا آدمی اپنے منہ سے ضرور کہے گا کوئی ایسی بات, کہے گا کہ صاحب ہم تو حقیر ہیں, فقیر ہیں, ناچیز ہیں. ہاں صرف چیز کھاتے ہیں, باقی ہے ناچیز, اور کمینے ہیں, گناہگار ہیں, گئے میرے مٹے ہیں, سب کچھ کتے سے بھی بدتر ہیں, سر ہر چیز. لیکن ایک بات یاد رکھنا, ایک تجربے کی بات کہہ رہا ہوں, کوئی وہ نہیں, جس کے اندر تواضع ہوتی ہے نا وہ اپنے منہ سے کہتا نہیں پھرتا, وہ اپنے منہ سے کہتا نہیں پھرے گا کہ میرے اندر تواضع ہے. اس کی تو ایک ایک چیز بتائے گی, اس سے آپ گفتگو کریں، اس کے پاس بیٹھیں، ایک ایک چیز سے پتہ چلے گا کہ اس شخص کے اندر تواضع موجود ہے، یہ مٹا ہوا ہے، اس کو اعلان نہیں کرنا پڑے گا کہ فقیر سے ملو یا اس سے ملو. سبحان اللہ. اور اگر تواضع سیکھنی ہے تو اس کا آسان طریقہ ہے، بہت آسان طریقہ، انشاءاللہ ایک ہی نماز میں آ جائے گی. آج اس پر عمل کر کے دیکھیں. آج جمعے کی نماز کے بعد اعلان کرنا، صرف اتنا اعلان کرنا کھڑے ہو کے، پہلے سے جو آپ کو معلوم ہے یہ اعلان کرنا منع ہے، لیکن چندے کا اعلان نہیں ہے، یہ اعلان چندہ نہیں ہے، اعلان بندہ ہے. یہ اعلان کرنا کہ بھائی میں بہت گنہگار انسان ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں. پوری مسجد بھری بھی ہوگی نا، اس وقت کھڑے ہو جائے اور کھڑے ہو کر کہے کہ بھائی میں ایک بہت گنہگار انسان ہوں، میرے لیے دعا کریں. اس وقت جو تواضع پیدا ہوگی نا، پھر پتا چلے گا. انشاءاللہ ایک ہی خوراک سے بہت فائدہ ہوگا. اور مزید فائدہ چاہیے تو یہ اعلان اس مسجد میں نہ کریں، جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں وہاں کریں. پھر جب آپ سے لوگ پوچھیں گے کہ تجھے کیا ہو گیا بھائی، اس وقت جو دل ٹوٹتا ہے پھر پتا چلتا ہے تواضع کیا چیز ہوتی ہے. یہاں تو پھر بھی آسان ہو جائے گا، کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ ماحول ہے نا ایسا. جس جگہ ماحول نہ ہو وہاں اعلان کرے، پھر پتا چلتا ہے کہ تواضع کیا چیز ہے. تو اس لیے فرمایا کہ تواضع ہو اللہ کے لیے. تو مٹی کو اللہ تعالی نے پانی کا خلیفہ اس لیے بنایا، پانی کا نائب اس لیے بنایا وضو اور غسل کے لیے، کہ تاکہ دو وجہ سے، کہ ایک قربت قریب اور دوسری چیز اس کے اندر تواضع ہو. اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں، شیخ کسی کو جب خلافت دیتا ہے نا، پیر اپنے کسی مرید کو، فرمایا دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں، ایک تو قربت یعنی شیخ سے تعلق، کیسا تعلق ہے، اور اس کا پتہ ترجیحات پر پتہ چلتا ہے. وہ موقع ہوتے ہیں جہاں پر پتہ چلتا ہے کہ کس کو ترجیح دے رہا ہے، اور شیخ اس کو بہت خوب غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ شیخ اس فکر میں ہوتا ہے نا کہ آخر اس کو بھی ہوتا ہے کہ یار یہ آدمی بظاہر ایسا لگتا ہے دین کا کام کرے گا، چلو اہل بنے گا، تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اسی کے لیے وہ مٹاتا بھی ہے. تو ایک تو قربت اور دوسرا ہو تواضع، لیکن دونوں کے لیے للہیت کی شرط ہے. شیطان کی طرح کام نہ کرے کہ خلافت کے لیے ہم شیخ کے قریب ہوں گے اور خلافت کے لیے ہم اپنے اندر تواضع رکھیں گے، ایسا نہ کرے. اور شیطان میں اکڑ تھی، اکڑ کے کھڑا ہوا، سجدہ نہیں کیا، وہ اکڑ تھی. اس لیے فرمانے اگر وہ عاشق ہوتا تو یہ نہ دیکھتا کہ مجھ کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ میں اپنے سے کمتر کو، ادنا کو سجدہ کروں، بلکہ وہ یہ دیکھتا کہ مجھ کو حکم دینے والا کون ہے. اگر اللہ تعالی سے اس کو محبت ہوتی، اللہ تعالی سے محبت ہوتی، تو کبھی نہ دیکھتا کہ مجھے حکم کیا دیا جا رہا ہے، بلکہ وہ دیکھتا مجھے حکم دینے والا کون ہے، اور وہ سجدے میں گر جاتا. اس لیے یہ جو آیت ہے، ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، کہ ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر. فابینا ان یحملنا واشفقنا منها، سب ڈر گئے، ڈر بھی گئے، اٹھانے سے انکار کر دیا، زمین آسمان اس نے. وحملها الانسان، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. اب آپ مجھے بتائیے، انسان کی طاقت ان پہاڑ، زمین اور آسمانوں سے زیادہ ہے؟ کتنا کمزور ہے انسان. ایک مرغا اگر انسان سے لڑ پڑے تو انسان مرغے سے نہیں جی سکتا. ایک چوہا اس سے ہم نہیں جی سکتے. یہ جو انسان کو دیکھتے 100 100 گائے گرا رہا ہے،
اگر ایک گائے بھی جائے انسان کچھ نہیں کر سکتا، طاقت زیادہ ان تمام چیزوں کی، لیکن پھر اس کے باوجود انسان نے اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کو اٹھا لیا، اس بوجھ بار امانت کو. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ جو ایک امانت تھی اللہ تعالیٰ نے ایک گول چیز کی شکل میں پیش کی، یعنی وہاں پہاڑ بھی موجود تھا ایک شکل میں، زمین بھی موجود اور آسمان بھی موجود اور آدم علیہ السلام بھی موجود. اللہ تعالیٰ نے وہ اپنی امانت کیا تھی، اپنی محبت اور اپنے تعلق کی امانت تھی، وہ پیش کیا. اب جب اس کو دیکھا آسمان نے، پہاڑوں نے اور زمین نے، تو ڈر گئے کہ یہ کیا چیز ہے، ہم نہیں اٹھا سکیں. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے کو جب ہوا تو آدم علیہ السلام آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے اس کو اٹھایا. وہ اتنی وزنی چیز تھی کہ آدم علیہ السلام لڑکھڑانے لگے، اس کو اٹھانے میں تعمل ہوا، اٹھانا مشکل لگا، لیکن چونکہ آدم علیہ السلام کی خصوصیت تھی کہ وہ محبت تھی ان کے اندر، جس کو قرآن نے ذکر بھی کیا، لہذا اس محبت کی وجہ سے آدم علیہ السلام اس کو اٹھانے لگے. تو جیسے ہی اس کو اٹھایا آپ لڑکھڑائے، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سہارا دیا. اس لیے کہتے ہیں کہ آج بھی دین پر عمل کرنا اس امانت کی طرح مشکل ہے، لیکن جو شخص اللہ کے لیے اس اللہ تعالیٰ کے دین کی امانت کو اٹھانے کی فکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مدد اس کے ساتھ ضرور بھیجتے ہیں، اس کے لیے رستے نکالتے ہیں، اس کے دل کو مضبوط کرتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے سے اس کے دل کو قوت پہنچاتے ہیں، کبھی اچھے خواب دکھا دیتے ہیں. اہل اللہ کی سب سے بڑا جو احسان اللہ تعالیٰ اس دنیا میں فرماتے ہیں اپنے بندے پر، جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی اللہ والے کی محبت اس کے دل میں ڈالتے ہیں، جس سے وہ اس کے پاس آنا جانا شروع کرتا ہے. اور وہ آنا، میرے شیخ فرماتے ہیں وہ آنا اللہ تعالیٰ 16 آنا بنا دیتے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا، دیکھو آدم علیہ السلام کے اس عشق کا اظہار اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہ کانا ظلوما جہولا. اس کا ترجمہ ظلوم اور جہول دونوں فعول کے وزن پر ہے، جس کے معنی ہوئے بہت ظالم، بہت جاہل. یہ آدم علیہ السلام کو فرمایا، انسان کو فرمایا کہ یہ بہت ظالم ہے اور بہت جاہل ہے. اب آپ بتائیے ظالم اور جاہل یہ اچھے معنوں میں استعمال ہوتا ہے یا برے معنوں میں؟ ہاں بھائی بتاؤ، برے معنوں میں نا، اچھے میں نہیں ہوتا ظالم اور جاہل. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے برے معنوں میں استعمال نہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے عاشقانہ اس معنوں میں استعمال کیا، کہ اس کا ترجمہ ہے کہ آدم علیہ السلام عاشق خاص تھے. اس کو سمجھنے کے لیے دیکھیں، ہمارے اردو میں کہتے ہیں کسی حسین کو بولتے ہیں، کہتے ہیں کیا ظالم ادا ہے نا بھائی. اور جو ہمارے پٹھان حضرات ہیں، ملا کو بولتے ہیں کافر ملا دے، دا کافر ملا دے، نسب دے کے بولتے ہیں، کافر بھی نہیں بولتے، دا کافر ملا دے، اور مشدد بھی نہیں پڑھتے. اب آپ مجھے بتائیے، اگر ملا کافر ہے پھر کوئی بچا؟ تو یہ جو پٹھان حضرات ملا کو کافر بولتے ہیں، تو اس سے مراد وہ غیر مسلم اور کافر ہے کیوں بھائی؟ نہیں نا. اس کا مطلب ہے، یعنی اس کا ترجمہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے عظمت کی وجہ سے، اور ان کے دل میں جو عظمت ہے، محبت ہے، اس کی وجہ سے کہتے ہیں دا کافر بلا دے. اب آپ بتائیے کافر کے معنی کیا ہیں اور اس کا ترجمہ کیا کیا جا رہا ہے. اور یہ جتنے پٹھان ہیں انہوں نے مختصر معنی نہیں پڑھی ہے. کیوں جناب؟ انہوں نے مختصر نہیں پڑھی نا، لیکن بولتے سارے مختصر کے قاعدے. تو جب کافر کا ترجمہ یہاں پر گویا کہ محبوب کے ہے، عظمت کے ہے، تو میرے پیارے دوستو یہاں ظالم اور جاہل کا ترجمہ وہ عرفی معنی نہیں استعمال ہوں گے اور یا وہ لغوی معنی میں نہیں ہوگا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی عاشقانہ ادا کو ذکر کیا کہ جبکہ آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، ظالم اس لیے فرمایا کہ بہت زیادہ تھا، اپنی جان پر ظلم کرنے والا، جاہل اس لیے فرمایا کہ زمین کو آسمان کو پہاڑوں کو دیکھا کہ انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، اور عالم آدم علیہ السلام دیکھتے ہوئے بھی انکار اٹھانے سے جو ہے وہ اٹھانے کو تیار ہو گئے. بلاغت میں اس کو کہتے ہیں مجاز مرسل. اسی سے آدم علیہ السلام کا عشق ثابت ہوا. یہ بات میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمائی کہ آدم علیہ السلام عاشق تھے. شیطان میں خصوصیت یہ تھی، شیطان کی کمی تھی، محرومی تھی کہ وہ عاشق نہیں تھا، محبت کرنے والا نہیں تھا اللہ سے. اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں، بعض لوگ پوچھتے ہیں نا استقامت، تو استقامت کا آسان ٹوٹکا، آسان نسخہ کہ دل میں محبت پیدا کرو، عاشق بنو، عاشق اور محبوب نہ بنو. اب ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے نا سب ایسے کپڑے پہنے، ذرا ٹپ ٹاپ ہو، ہر آدمی دیکھ کر ہمیں وہ کرے. ارے میاں، محبوب بننے کے لیے بڑے ناپتول دینے پڑتے ہیں. ناک کی اٹھان مثل پٹھان کے چاہیے، آنکھیں کنچا ہوں، شربتی آنکھیں ہوں، جن میں سے شربت روح افزا، یا چلو روح افزا نہیں، صحیح محرم کا شربت تو ٹپکتا ہو. روشن پیشانی چاہیے، ستوا ناک چاہیے، گالوں کے لیے رخسار، عارض و رخسار کا ناپ تول دینا پڑے گا، مخروتی انگلیاں چاہیے، موتی کی لڑی جیسے دانت چاہیے، اور گلابی ہونٹ چاہیے، گلاب جیسے ہونٹ چاہیے، پنکھڑی گلاب جیسے ہونٹ، اور نازک کمر چاہیے، مستانہ چال چاہیے، خمار آلود آنکھیں چاہیے. کتنے ناپ تو لہراتے بال، کتنی کتنی چیزیں تولنی پڑیں گی. اور عاشق، عاشق کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، جیسے ہو، ٹوٹے ہو، ٹوٹے ہو، اندھے ہو، کانے ہو، کان سے سنائی نہیں دیتا، ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، ٹانگیں نہیں ہیں تمہارے، لیکن ہر آدمی عاشق بن سکتا ہے. اور محبوب بننے کے لیے تو کتنے ناپتول دینا پڑے گا. اس لیے ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبوب مت بنو، عاشق بنو. اللہ کے تم عاشق بنو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں محبوبیت، تمہاری محبوبیت پورے عالم میں پھیلا دیں گے. بلال رضی اللہ تعالیٰ حبشی تھے، موٹی ناک، موٹے ہونٹ، کالا رنگ، کوئی خوبصورتی کا نام و نشان نہیں، اور حروف کی ادائیگی میں تھوڑی سی کمی تھی، وہ کمال نہیں تھا. ایسا نہیں تھا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شین وغیرہ ٹھیک نہیں نکلتا تھا، یا دوسرے الفاظ پر، حروف پر اعتراض کر، ایسا نہیں تھا، تھوڑی سی کمی تھی. جائز بات ہے، ایک افریقہ کا رہنے والا، وہ جو انداز تھا وہ تھا. لہذا صحابہ کے مشورے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے لیے کسی اور کو لگا دیا. چند اذانیں ہوئی، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہے ہیں، کیا بات ہے، مدینہ شریف میں آج کل اذان نہیں ہو رہی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان تو ہو رہی ہے. تب حضرت جبرائیل کیا فرما رہے ہیں کہ جس وقت بلال اذان دیتے ہیں، ان کی اذانوں کی آواز آسمان کے فرشتے سنتے ہیں. اللہ اکبر، یہ کیا تھی؟ یہ مقبولیت تھی، مال نہیں، خاندان نہیں، ایک غلام تھے، مال نہیں، خاندان نہیں، خوبصورتی نہیں، کوئی ادائیگی حروف کی کیسی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ جو دل میں ایمان تھا. عالم یہ ہے کہ اذان کی آواز آسمانوں پر جا رہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے میں معراج پر جا رہا ہوں، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں کی آہٹ مجھے آگے سنائی دے رہی ہے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو گئے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانچی تھے، سیکرٹری، خزانچی، سیکرٹری، ٹریجرر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گھروں کا حساب ان کے ہاتھ میں تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے. ادا کیا تھی؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. لہذا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اتنا غم ہوا آپ چلے گئے. کچھ دن کے بعد پھر مدینہ شریف کی یاد ستائی, پھر واپس آئے, ان کو اذان دی. اذان دی تو پورے مدینہ شریف کا یہ حال تھا کہ ہر مرد عورت بچہ بوڑھا سب کی آنکھوں سے آنسو جاری. وہ مقبولیت تھی, اس لیے فرمایا عاشق بنو. جو عاشق ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتا ہے, اور اگر شیطان کی طرح بننا چاہو گے تو ہمیں کچھ نہ ملے گا. اور یہ خانقاہوں میں اسی کی تربیت دی جاتی ہے, تواضع پیدا ہو, مٹے اللہ کی محبت کی چنگاری دل میں لگے. اللہ ہم سب کے ساتھ فضل اور مہربانی کا معاملہ فرما دے, اللہ ہمیں تواضع نصیب فرما دے, اور اپنی محبت عطا فرمائے. کہ محبت یہ کام کی چیز ہے میرے دوستو, اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے یہ کام آئے گی. چھوٹا سا عمل ہوگا وہ محبت کی برکت سے کہاں سے گا جائے گا. اور پھر دین اللہ تعالیٰ اس محبت کی برکت سے اور دین پر عمل کرنے والوں کے لیے مدد بھیجتے ہیں. میں واللہ مسجد میں بیٹھا ہوں, قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھ جیسا ایک ایسا شخص کہ کیا اپنے وہ کہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ایسی ایسی مدد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے, بہت بڑا کرم اور احسان ہے. تو بہرحال اللہ کے لیے کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد دین پر کرنے کے لیے ضرور فرمائیں. اور ایسے شخص کو جن دینداروں کی وجہ سے اللہ کافروں کو روٹی دے رہا ہے, آج ہمارا عالیہ ہم کافروں کے سامنے کشکول پھیلاتے ہیں, آئی ایم ایف کو کہتے ہیں ہمیں دے دو. ارے ظالم تجھ مسلمان کی وجہ سے اس کو روٹی مل رہی ہے, تجھ مسلمان کی وجہ سے کافروں کو روٹی مل رہی ہے. ہمارا تھا ہم اللہ سے کشکول ہٹا کر مخلوق کے سامنے پھیلاتے ہیں, تو میرے پیارا تو ذلیل و خوار ہے. مخلوق سے کہ کشکول کو توڑ دے, اللہ نے ہمیں کشکول دیا ہے, یہ ہمیں ہاتھ عطا فرمائے, اس کشکول کو اللہ کے سامنے پھیلائے, روئے گڑگڑائے. میں واللہ کہتا ہوں اگر ہمارا ملک کا سربراہ, ہمارے ملک کا حکمران سارے ملاؤں سے نظر ہٹا کر, سب سے نظر ہٹا کر اگر اللہ سے مانگ لے, یاد رکھنا چونکہ اللہ نے بہرحال اس کو اب ہمارا حاکم بنایا ہے, جو بھی ہے ہمارا حاکم ہے, اس حاکم کی ایک برکت یہ ہوتی ہے اگر یہ براہ راست اللہ سے مانگے سب سے نظر ہٹا کر, اللہ تعالیٰ اس کو بھی محروم نہ فرمائیں گے, اور اس کی برکت سے ہمارا حال بھی بدل جائے گا. یہ عجیب چیز ہے, اس پر بڑے عجیب دلائل ہیں, ایسا بات نہیں کی, بڑے بڑے واقعات ہیں اس پر کہ حاکم اگر گناہگار بھی ہو فاسق بھی ہو لیکن اس کے باوجود اگر وہ اللہ سے مانگے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے, خاص طور وہ دعا جو اپنی عوام کے رعایا کے لیے مانگ رہا ہو اس کو رد نہیں فرماتے. اللہ ہم سب پر فضل فرما دے. دعا کیجئے کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ و بارک وسلم. اللہم انا نسألک خیر المسئلہ و خیر النجاح و خیر الدعاء و خیر الصلاة و خیر الحیاة و خیر الممات وثبتنا وثبتنا وثقل الموازين ونسألك أن تنجاة الأولى جنة يا آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بترك المعاصي, اللهم ارحمنا بترك المعاصي. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. یا اللہ آپ کی رحمت سے درخواست ہے کہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے, ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ آپ کی رحمت سے درخواست ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کی عادت کو اپنے فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے. یا اللہ تعالی ہمارے دینی حالات کو بدل دیجئے, ہمارے ذاتی حالات کو بدل دیجئے, ہمارے اجتماعی حالات کو بدل دیجئے. اپنے کرم سے یا اللہ ہم سب کو 100% دین پر عمل کی توفیق عطا فرما, شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اپنی دیدار و خوشی کے اعمال عطا فرما اور اپنی ناراضگی کے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ آپ کی رحمت سے درخواست ہے کہ ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما. یا اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت سے درخواست ہے کہ ہم سب کو ہمارے مریضوں کو شفاء کلی عطا فرما, صحت جسمانی عطا فرما, صحت روحانی عطا فرما, نفس و شیطان کی غلامی سے بچا, نفس و شیطان کی یا اللہ اقتدا سے ہم سب کو بچا دیجئے, نفس و شیطان کے طریقوں سے ہم سب کو بچا اور اپنے پسندیدہ طریقے شریعت و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. نفس و شیطان کی غلامی سے نکال کر ہم سب کو 100% اپنی غلامی عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے یا اللہ ہم اپنے ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما, مشکلات کو حل فرما, ہم میں سے جس کی جو حاجت ہے حاجت کی حاجت روائی فرما. اللہ ہمارے اجتماعی ہمارے انفرادی مسائل کو حل فرما, ملکی حالات کو حل فرما دیجئے. اللہ اپنے کرم سے ہماری معیشت کو سہارا دیجئے. اللہ سود کی لانت سے ہماری معیشت کو پاک و صاف فرما دیجئے. اللہ ہم سب کو ہمارے حکمرانوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما, اپنے سے رجوع کی توفیق عطا فرما, اپنا فضل فرما. یہود و حنود و نصارہ اور رافضی اور قادیانیوں کے فتنوں سے اللہ ہمارے ملکوں کی ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ورحمتک یا ارحم الراحمین. اذان ہوگی.